الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب لا يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من كانت به الأسرور. اللہ جل شانہ نے انسانی قلب کو اس بہت ہی ایسی چیز بنایا ہے جس کی مثال دنیا میں کہیں دوسری نہیں ملتی, اور اس کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبوت صرف انسانوں میں ہے اور کسی بھی مخلوق میں, خواہ وہ فرشتے ہیں یا جنات, کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا گیا. اس لیے کہ انسانی قلوب میں ہی وہ استعداد رکھی گئی ہے کہ اللہ جل شانہ کو پہچانے, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قلوب اطہر میں وہ استعداد رکھی گئی ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا اور انہوں نے مخلوق تک پہنچایا. آج کے زمانے میں علمی اور سائنسی ترقی کا زمانہ ہے, اور عقل انسانی نے بے شمار نئی نئی چیزیں, نئے نئے طریقے, نئی نئی مشینیں ایجاد کی ہیں. اس کا ایک عجیب اثر یہ بھی ہے کہ انسان اس عہد کا انسان سب کچھ عقل ہی کو سمجھنے لگ گیا. میں اگلے دنوں ایک بہت معروف عالم کی تقریر سن رہا تھا سیٹلائٹ پر. وہ یہی بحث کر رہے تھے کہ سب کچھ عقل انسانی ہے, اور قرآن کریم میں جہاں قلب کا ذکر آیا ہے بقول ان کے, اس سے بھی مراد عقل ہی ہے. عام آدمی کا تو اس سے غافل ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے, لیکن جن لوگوں کو دعوی علم ہے اور اپنے آپ کو عہد حاضر کے چوٹی کے علماء میں شمار کرتے ہیں, ان کا بھی قلب سے غافل ہونا اور قلبی کیفیات سے غافل ہونا یہ بہت بڑے زوال کی دلیل ہے. ایک بڑی عام سی بات ہے, اگر آدمی سمجھنا چاہے تو کتنے کام ایسے ہیں جو لوگ کرتے ہیں اور ان کی اپنی عقل بھی انہیں سمجھاتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے, اس کام کو وہ اچھا نہیں سمجھتے. عقلی طور پر وہ خود بھی اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ یہ کام اچھا نہیں ہے. جوا کھیلنے والوں سے پوچھ لو, ان کی عقل بھی انہیں کہتی ہے کہ یہ فضول کام ہے. نشہ کرنے والوں سے پوچھ لو, ان کی عقل بھی انہیں سمجھاتی ہے. پھر وہ ایسا کرتے کیوں, کیسے دل چاہتا ہے. عقل سے بالا تر ایک شے ہے دل یا قلب جسے قرآن کہتا ہے کہ جو عقل کے روکے سے نہیں روکتا اور جو وہ کہتا ہے وہ عقل کو بھی اس کی تعمیل کرنا پڑتی ہے. ہاں عقل اس بات کو پسند کرے یا نہ کرے. سورہ حج کی ان آیات مبارکہ میں اسی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کتنے ہی آبادیاں اور کتنے ہی شہر ہیں جو شہر خرابہ کا منظر پیش کرتے ہیں. فَقَئِنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, کتنے ہی شہروں کو تباہ کر دیا گیا. اس لیے تباہ کیے گئے کہ بھی ظالمتن, کہ وہ ظلم کرتے تھے. ان کے ظلم کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شہروں کے شہر تباہ ہو گئے. فی خاویتن علی عروشہا, ان کی دیواریں ان کی چھتوں پر گر گئیں. یعنی ایسے ہوتا ہے جیسے چھت گر گئی پھر اس پر اوپر سے دیواریں بھی گر گئی, مکمل تباہی ہو گئی. وبیر معطلت و قصر مشید, اور کتنے ہی کنویں آپ کو ویران نظر آتے ہیں جو کبھی بہت آباد تھے اور ایک دنیا ان سے سیراب ہوتی تھی. اور کتنے ہی شاہی محلات کے اور قلعوں کے کھنڈر نظر آتے ہیں آپ کو جو کبھی بہت پرجلال تھے اور ان کی شان و شوکت تھی. آج وہ کھنڈر بنے ہوئے ہیں یا لوگوں کے لیے تماشا گاہ اور سیرگاہ بنے ہوئے ہیں. افلم یسیرو فی الارض, کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر دیکھتے نہیں؟ فرمایا فتکون لہم قلوب یاکلون بہا, کاش ان کے دل ایسے ہوتے جن سے انہیں بات سمجھ میں آتی. فتکون لہم قلوب, کاش ان کے پاس دل ہوتے, ان کے دل زندہ ہوتے, ان کے دل روشن ہوتے, ان کے دلوں میں شعور ہوتا. یا عقلون بہا, تو اس فلسفے کو اپنی عقل میں بھی سمو لیتے کہ یہ جو بربادی کے نشان ہیں اور آبادیوں کے کھنڈرات بنے ہوئے ہیں اور ویران کنویں پڑے ہیں اور بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے قلعے ویرانی کا منظر پیش کر رہے ہیں, اس کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ نے نابود کر دیا, مٹا دیا. او آذان یسمعون بہا, ان کے کان سلامت ہوتے تو زبان حال سے جو کچھ یہ چیزیں بتا رہی ہیں یہ سنتے. فرمایا فإنها لا تعمى الأبصار, یہ لوگ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں. فإنها لا تعمى الأبصار, یہ لوگ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں, آنکھوں سے تو ظاہری آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور, یہ اس دل کی آنکھوں کے اندھے ہیں جو سینوں کے اندر چھپا ہوا, ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں. ان کی آنکھیں تو سب کچھ کو دیکھتی ہیں لیکن اس سے متاثر ہونا دل کا کام ہے, جبکہ ان کے دل بینا نہیں ہیں, ان کے دل نہیں دیکھ رہے, ان کے دل حیات نہیں ہیں, یا ان کے دل بے ہوش ہیں, یا ان کے دل سوئے ہوئے ہیں. دل کی حیات کا تعلق ایمان سے ہے. جس طرح بدن کا جسم کا تعلق روح سے ہے, اس میں روح ہوتی ہے تو یہ زندہ ہوتا ہے اور روح نہیں ہوتی تو گل سڑ جاتا ہے, بکھر جاتا ہے, لاش بن جاتا ہے. اسی طرح دل ایمان سے زندہ ہوتا ہے اور ایمان کی قوت ہی اس کی حیات میں, اس کی بصیرت اور اس کی سماعت میں, اس کی بصارت میں, اس کے سمجھنے میں, اس کے شعور میں قوت پیدا کرتی ہے. ایمان صرف مان لینے کا نام نہیں ہے، اگرچہ صرف مان لینا بھی ایمان ہے، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ ائمہ فقہ میں سے اکثر اس بات پہ متفق نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ صرف زبان سے مان لینا یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان کردار کا نام ہے. ائمہ کی اکثریت اس بات پہ متفق ہے کہ ایمان کردار کا نام ہے. اگر ایک شخص کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، تو وہ اللہ کا حکم جب نہیں مانتا تو اللہ کو کیا مانتا ہے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتا، تو اسے کیسے ہم سمجھ لیں کہ یہ مانتا ہے؟ ایک شخص کہتا ہے میں قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں لیکن اس کے احکام کو نہیں مانتا، تو کیسے سمجھ لیا جائے کہ یہ مانتا ہے؟ لہذا ائمہ فقہ کے نزدیک ایمان اعمال کا نام ہے، سوائے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اقرار کرنا کہ میں مانتا ہوں، یہ بھی تو ایک عمل ہے، وہ بہت تھوڑا صحیح، بہت ادنا صحیح، بہت چھوٹا صحیح، لیکن یہ اقرار کرنا کہ میں مانتا ہوں یہ بھی عمل ہے. لہذا جو اقرار کرتا ہے اور عمل نہیں کر پاتا، اسے فاسق کہا جائے گا، کافر نہیں. جس طرح بدن کی زندگی کے مختلف مدارج ہیں، یہ جسم زندہ تو ہے لیکن وہ بے ہوش ہے، آپ اسے مردہ تو نہیں کہہ سکتے. وہ حواس میں نہیں ہے، اسے کوئی پتہ نہیں گرمی میں پڑا ہوں سردی میں پڑا ہوں، اسے کھانے پینے کی ہوش نہیں، بات کرنے کی ہوش نہیں، آنکھ کھول کر دیکھتا نہیں. زندہ تو ہے لیکن اسے اپنی نیکی بدی کا احساس نہیں ہے. اسی طرح ایمان بھی ہو اور گناہ اور نیکی میں تمیز نہ کرے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے بدن میں روح تو ہے لیکن وہ بے ہوش ہے. بعض لوگ زندہ تو ہوتے ہیں لیکن ان کی عقل ماری جاتی ہے، حواس جواب دے جاتے ہیں، ہم انہیں پاگل کہتے ہیں. وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، لڑتے بھڑتے بھی ہیں، لیکن انہیں تمیز نہیں رہتی کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کس طرح لباس پہننا ہے یا نہیں پہننا. بے لباس بھی پھرتے ہیں، کوئی دے لے تو پہن بھی لیتے ہیں، موڑ آئے تو پھاڑ بھی دیتے ہیں. کوئی چیز دے دے، وہ پاک ہے ناپاک ہے، حلال ہے حرام ہے، انہیں سمجھ نہیں ہوتی. کوئی دے دے بھوک لگی تو کھا لیتے ہیں. آپ انہیں دیوانہ یا پاگل کہتے ہیں. تو حیات کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ زندگی تو ہو لیکن زندگی کا شعور نہ ہو، آدمی پاگل ہو دیوانہ ہو. ایک کیفیت ایسے ہی قلبی حیات کی یا ایمان کی بھی ہے کہ بندے میں ایمان تو ہے لیکن وہ پاگلوں کی طرح حلال حرام کھائے جا رہا ہے، جائز ناجائز کی تمیز نہیں ہے. اور میرے خیال میں تہذیب جدید جو آج کل ہم میں پھل پھول رہی ہے، اسے سوائے پاگل پن کے اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا. یہ پھلی پھولی تو کفار میں اور مغرب میں، لیکن اب ہم اسے اپنا رہے ہیں. خواتین نے بال کٹا دیے ہیں، سر ننگے ہیں، ایک نکر اور ایک بنیان پہنی ہوئی ہے، کوئی تن بدن کی ہوش نہیں، برہنا ہیں، سٹیج پر اچھل کود رہی ہیں اور گانا گایا جا رہا ہے. عجیب بات ہے، ایک زمانے میں گانا سنا جاتا تھا، گانا سننے کی چیز ہوتا تھا، اور اسلام نے اس پر بھی پابندی لگائی کہ مضامیر کے ساتھ گانا سننا جو ہے یہ شہوانی خیالات کو ہوا دے کر انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے، اس لیے اسے حرام قرار دیا گیا. لیکن اب تو گانا سنا نہیں جاتا، اب تو گانا دیکھنے کی چیز ہو گئی ہے، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ خواتین نیم برہنہ مختصر سا لباس پہنے ہوئے بے ڈھبے پن سے اچھل کود رہی ہیں، اور ایک تماشا ہے جو دیکھا جا رہا ہے. یا اسی طرح گانے والے جو نئے لڑکے ہیں جنہیں آپ پاپ سنگر یا کیا کہتے ہیں، مختلف ٹیمیں بن گئی ہیں، تو لوگ ان کی حرکتیں دیکھتے ہیں، آواز کی سمجھ نہیں، یا جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ بمشکل سمجھ آتا ہے. تو کسی کو سمجھنے یا سننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح اچھل کود رہے ہیں، ایک تنگ سی پتلون پہنی ہوئی ہے، ایک بشر سی پہنی ہوئی ہے یا بنیان پہنی ہوئی ہے، بے تحاشا بال بڑے ہوئے ہیں، ایک ستار سی گلے میں ہے، اور بڑے بے ڈھبے پن سے اچھل کود جاری ہے. اور عجیب بات ہے، آپ دیکھیں کیا یہ پاگل پن نہیں ہے کہ بیٹی نیم برہنہ اچھل کود رہی ہے اور باپ بیٹھا تالیاں بجا رہا ہے. کسی کی بہن ہے، وہ لوگوں کے سامنے سٹیج پر اچھل کود رہی ہے اور بھائی بیٹھا تالیاں بجا رہا ہے. تو کیا کوئی صاحب عقل و خرد ایسا کرتا ہے؟ بندی کی عقل صحیح ہو تو ایسا چاہتا ہے یا ایسا کرتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم شعوری طور پر پاگل ہوتے جا رہے ہیں، اور جو زیادہ پاگل ہو جائے وہ زیادہ مہذب کہلاتا ہے. اکبر الآبادی مرحوم نے کہا تھا، خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں. اس وقت نئی نئی تہذیب مغربی آ رہی تھی اور انگریزوں کا تسلط تھا بر صغیر پر، تو جو لوگ انگریزی تہذیب میں رنگتے جا رہے تھے ان کے بارے انہوں نے فرمایا کہ خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں، حیا اس کو نہیں آتی، غصہ ان کو نہیں آتا. خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں، حیا اس کو نہیں آتی، غصہ ان کو نہیں آتا. شرم وہ چھوڑتی جا رہی ہے اور روکنے اور باز کرنے کی صلاحیت ان میں ختم ہوتی جا رہی ہے. اسے تہذیب کہا گیا. تو یہاں بھی یہی ارشاد فرمایا گیا، فتکون لهم قلوب یاکلون بها، کاش ان کے پاس دل ہوتے، دل میں شعور ہوتا، وہ عقل کی رہنمائی کرتا، تو عقل بھی باتوں کی اچھائی یا برائی سے واقف ہوتی، اسے سمجھتی. اوازانو یسمعون بها، یا ان کے کان اس قابل ہوتے کہ کسی اچھی بات کو سنتے اور بری بات سے نفرت کرتے. فرمایا فإنا لا تعمل الأبصار، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، یہ سنتے دیکھتے تو ہیں، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، یہ اس دل کے اندھے ہیں جو سینے کے اندر ہے. تو ایمان ہو لیکن آدمی بے ہوش ہو یا پاگل ہو، تو ایمان کردار کو متاثر نہیں کرتا. ایمان میں اتنی قوت ہو کہ عمل کے وقت وہ یہ سوچنے پہ مجبور کر دے کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق میں کرنے چلا ہوں یا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے چلا ہوں. اگر خلاف ورزی ہو تو اس سے رک جائے، یہ ایمان مطلوب ہے. مقصود یہ ایمان ہے جو برائی سے روک دے. اب ایک اور دلیل آ گئی ہے ہمارے زمانے میں. آپ کسی کو سمجھانا چاہیں کہ یہ بات مجھے تو کہتے ہیں سارے لوگ کرتے ہیں، یہ دلیل تو مکہ مکرمہ میں لے جائیے جہاں اللہ کا ایک بندہ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے، اور نہ صرف سارا مکہ، ساری دنیا اس کے خلاف. اگر اکثریت کی رائے پر کسی کو چلنا ہو تو پھر تو وہاں دیکھے، پھر ایک سے دو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، خواتین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں، دو سے تین ہو گئے، چار ہو گئے، پانچ ہو گئے، تو چار پانچ یا دس آدمی بھی ہو گئے اگر تو روئے زمین پر ایک بات پہ صرف دس آدمی متفق ہیں اور روئے زمین کے باسی سارے خلاف ہیں, تو آپ کیا دلیل اختیار کریں گے کہ بھئی یہ سارے لوگ اس طرف ہیں میں اس طرف ہوں؟ سارے لوگوں کا کرنا یا بہت سے لوگوں کا کرنا دلیل نہیں ہے. بہت لوگوں کا کسی کام پہ جمع ہو جانا یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ وہ کام اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو, وہ حق ہے. اور ایمان کا اور اسلام کا تقاضا تو یہ ہے کہ روئے زمین کے سارے افراد بھی پھر جائیں لیکن بندے مومن اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے نہ پھر. اسے لوگوں سے دلیل لینا نہیں ہے, اسے دلیل لینا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن یہ تب ہوگا جب ایمان میں اتنی قوت ہوگی کہ وہ خوبی اور خامی سمجھ سکے, یعنی ایمان ہو اور وہ سویا ہوا بھی نہ ہو اور پاگل بھی نہ ہو. پاگلوں کے علاوہ بھی لوگ صحت مند ہوتے ہیں لیکن سو جاتے ہیں, اور سویا ہوا آدمی جب تک بیدار نہیں ہوتا تب تک اسے کوئی ہوش نہیں ہوتی اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے. تو ہمارے ایمان کے بھی مختلف درجے ہیں. کچھ لوگوں کے ایمان تو ہیں لیکن وہ پوری بے ہوشی میں ہیں, انہیں کوئی سروکار اسلام سے نہیں ہے. کس بات سے دین کی توہین ہوتی ہے, کون سا عمل دین کے خلاف ہے, کون سی بات دین کے خلاف جا رہی ہے. بلکہ اب تو بڑا ایک نیا جملہ ایجاد ہوا ہے, ہر اس بات کو جس سے اسلام منع کرتا ہے اس کو اپنانے کا نام روشن خیالی رکھ لیا گیا. عجیب بات ہے کہ جو پاگل ہو جائے وہ روشن خیال ہو گیا, جو کپڑے پھاڑ دے, جو اوٹ پٹانگ حرکتیں کرے, اچھل کود شروع کر دے, حلال حرام کی تمیز نہ رہے, وہ روشن خیال ہو گیا. اور جسے پاک نا پاک, جائز نا جائز, حلال حرام کی قید جس نے اپنے اوپر لگا لیو, ایک قدامت پسند ہو گیا, پرانے خیالات کا آدمی ہے, اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ, انہیں کچھ نہ کہو, بس اتنی رعایت کافی ہے کہ انہیں کوئی جیل میں نہ ڈالے. اور اب تو الحمدللہ یہ مرحلہ بھی شروع ہو گیا کہ جیل میں خالی نہیں ڈالتے بلکہ پکڑ کر مساجد سے لے جاتے ہیں اور لاش واپس لے جاتے ہیں. ابھی یہ اگلے دنوں مولانا کو پکڑ کر مسجد سے لے گئے اور فیصل آباد اور میت واپس کر گئے. اب اس غریب کا قصور یہ ہے کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے, نماز روزہ کرتا ہے. اب اسے مار 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 کر آپ طالبان کا یا القاعدہ کا پتہ پوچھ رہے ہیں, اسے پتہ ہو تو وہ بتائے, کوئی اس کے علم میں بات ہو تو وہ بتائے, حتیٰ کہ بندہ مر گیا تو وہ کیا بتائے, جب اسے پتہ ہی نہیں ہے تو کیا. مار کی بھی ایک حد ہوتی ہے لیکن وہ کوئی نہیں, روشن خیالوں کے لیے تو کوئی حد لمٹ نہیں ہے. روشن خیال لوگ ہیں, قدامت پسند آدمی ہے, مر بھی گیا تو ایک قدامت پسند کم ہو جائے گا, کیا فرق پڑتا ہے. تو یاد رہے کہ جس طرح جسمانی زندگی کے مختلف مراحل ہیں کہ زندہ ہے لیکن بے ہوش ہے, زندہ ہے جاگ رہا ہے لیکن دماغ کام نہیں کر رہا پاگل ہے, زندہ ہے مگر سویا ہوا ہے, تو وہ عملی زندگی میں بھی اثر ہوتا ہے. اگر یہی کیفیت ایمان کی بھی ہو, ایمان ہے لیکن بے ہوشی کے درجے میں ہے, ایمان ہے لیکن ایک پاگل کے درجے میں ہے, ایمان ہے لیکن ایک سوئے ہوئے کے درجے میں ہے, تو پھر میرے بھائی اس عارضی فرصت میں اسے بیدار کرنا ہوگا, اسے جگانا ہوگا تاکہ وہ اپنے نیک و بد کو سمجھ سکے, اپنی بھلائی اور برائی کو سمجھ سکے, اور اپنے نیک انجام کی خاطر نیک راستہ اللہ اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کر سکے. اور یہ تب ہی ہوگا جب دل بیدار ہوگا, دل زندہ ہوگا, بیدار ہوگا, باحواس ہوگا, عقل میں ہوگا, شعور میں ہوگا. اس لیے کہ فرمایا جو لوگ عقل و عبرت حاصل نہیں کرتے, عذاب الہی سے عبرت حاصل نہیں کرتے, مصیبتوں اور پریشانیوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے, فرمایا ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں, ان کے دل اندھے ہو چکے. اور دلوں کا علاج صرف ایک ہے. قرآن حکیم نے بھی وہی علاج بتایا, لا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے دل قرار پکڑتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی, فرمایا لکل شین سکالا, ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے, ہر چیز خراب ہونے لگتی ہے, میلی ہو جاتی ہے. وسکالت القلوب ذکر اللہ, جسے زنگ لگتا ہے اس کے لیے ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے. لکل شین سکالا, ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے, اسے زنگ لگ جائے, میلی ہو جائے, خراب ہو جائے, تو وہ پالش اسے لگاتے ہیں تو وہ صاف ہو کر چمک کر پھر پہلے جیسی ہو جاتی ہے. اور دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے, وسکالت القلوب ذکر اللہ, دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے. ہر ایک آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ کریم اس کے دل کو حیات بخش دیتا ہے, شعور بخش دیتا ہے, تو اس کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے لیے برائی نہیں سوچتا, کسی کو تکلیف دینے کا ارادہ نہیں کرتا, کسی کی تباہی کا کوئی پروگرام نہیں بناتا. تو پھر ہمارا یہ جو جدید معاشرہ ہے, اور ہمارے دانشور یا ہمارے مہذب لوگ جو ہیں اپنے خیال میں, وہ ذکر اللہ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اللہ اللہ کرنے سے تو کچھ دہشت گرد نہیں بنتا, عمل پسند بنتا ہے, با اخلاق بنتا ہے, نیکی کرنا چاہتا ہے, عبادت کرنا چاہتا ہے, حلال رزق کمانا چاہتا ہے, رشوت نہ کھانا چاہتا ہے, نہ کسی کو کھلانا چاہتا ہے, سود کھانا نہیں چاہتا, کھلانا نہیں چاہتا, ہر برائی سے بچنا چاہتا ہے, کسی کی آبرو کی طرف میلی نظر سے نہیں دیکھتا, کسی کا مال نہیں چھیننا چاہتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ سارے لوگوں کو اللہ اللہ کرانی چاہیے کہ معاشرہ سدھر جائے, لیکن ہماری تہذیب جدید اس سے بڑی ڈرتی ہے. کیوں ڈرتی ہے؟ وہ کہتے ہیں انہیں پتا ہے کہ جس چیز کو یہ تہذیب قرار دے رہے ہیں یہ پاگل پن ہے, اور لوگ اللہ اللہ کریں گے تو ان کے دلوں میں تو شعور آ جائے گا, اس پاگل پن میں ہمارا ساتھ کب دیں گے؟ لوگوں کے شعور کا عالم یہ ہے, اور اللہ سے دوری کا عالم یہ ہے کہ اب اپنے کاموں اور اپنی حاجات کے لیے کوئی اللہ کے پاس نہیں آتا. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, میں بھی دیکھتا ہوں, ہمارے اخبار عاملوں اور عملیات کرنے والوں کے اشتہارات سے بھرے ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں کم از کم 1,00,000 روپے کا ایک صفحہ ہوتا ہے, اور ہفتے میں 4 دفعہ وہ ہفتہ وار جو چھپتا ہے ہر اخبار کا وہ رسالہ سا ساتھ آتا ہے. تو ایک عمل اگر اس کو میں دیکھتا ہوں, بعض عمل ایسے ہیں کہ ہر ہفتے پورا صفحہ ہم پاتے ہیں, اس کا مطلب ہے مہینے میں 4,00,000 تو صرف اشتہاروں کے لیے وہ دے دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں, اسے پیسے دیتے ہیں, جس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ مہینے میں 4,00,000 اشتہار کے لیے بھی دے دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو. یہ جو لوگ بزنس مین ہیں اور اشتہار دیتے ہیں, آپ بے شمار اشتہار ٹی وی پہ پڑھتے ہیں, اشتہاروں کی بھی ایک ریشو ہوتی ہے, اور ہر بزنس مین یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو نفع ہے اس میں سے 100 میں سے 1 روپیہ, تو بہت زیادہ شہرت چاہتا ہے تو 2 روپے. ایک فرم ہے لاہور کی, انہوں نے اشتہارات پر 100 میں سے 4 روپے خرچ کرنا شروع کر دیے. 4% جو نفع تھا وہ اشتہارات پہ لگا دیا. تو حکیم سعید مرحوم اللہ انہیں کی مغفرت فرمائے زندہ تھے, تو وہ چیخ اٹھے کہ ہمدرد نے آج تک 2% سے زیادہ کے اشتہار نہیں دیا, اب ہمیں بھی 4% خرچ کرنا پڑے گا. یہ نفع سے ہوتا ہے 4%. اب جو 4 لاکھ مہینے میں اشتہار پہ دیتا ہے, اس کی تجارت صرف یہ ہے کہ لوگوں کہتے ہیں اپنی حاجات کے لیے میرے پاس آؤ, میں عمل کروں گا, تمہاری ہر خواہش پوری ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے اس کی آمدن اتنی ہے کہ مہینے میں 4 لاکھ زیادہ سے زیادہ 4% ہے. اگر حساب نکالا جائے اس کا مطلب ہے 1 کروڑ روپیہ مہینے کی بچت ہے اس کی. اب یہ 1 کروڑ روپیہ جو کسی عمل کو قوم دیتی ہے, یہ 1 کروڑ روپیہ ہر مہینے علاقے کے غریبوں کو ملتا, بچوں غریب اور بے کس بچوں کی تعلیم پہ لگتا, بیماروں کے علاج پہ لگتا, پیاسوں کو پانی پلانے پہ لگتا, تو کیا اللہ کریم ان کی تکلیفیں دور نہیں کر سکتا؟ جو پیسہ عملیات کے لیے ان عاملوں کو دیتے ہیں وہ اللہ کے نام پر کسی غریب کی مدد کر دیں, اللہ کے نام پر کسی بچے کو جس میں ٹیلنٹ ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. کتنے ایسے بچے ہیں جن میں ٹیلنٹ اتنا ہوتا ہے کہ وہ جرنیل بن سکتے ہیں اور کامیاب جرنیل بن سکتے ہیں, لیکن ساری عمر بھیڑیں چراتے مر جاتے ہیں. کتنے ایسے بچے ہوتے ہیں کہ بہت بڑے سائنسدان بن سکتے ہیں لیکن وہ یہاں ہل چلاتے اور جانور چلاتے مر جاتے ہیں, کوئی انہیں سکول کا منہ نہیں دکھاتا. اور کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے اپنی زندگی میں. ہمارے یہاں ایک دیہاتی ہوا کرتا تھا, ساری عمر چرواہا رہا, بےچارا مر گیا تو سوت کی چارپائیاں بنی جاتی تھیں, اور جس طرح قالین بنتے ہیں اور ان میں گل بوٹے اور وہ چیزیں بناتے ہیں, ان میں بھی وہ ان پڑھ بھی وہ ان میں چارپائیوں میں بناتے تھے کالے اور سفید سوت سے مختلف گل بوٹے. تو ہمیں اس نے ایک چارپائی بنا کر دی تھی, مجھے یاد ہے 6 انچ ٹکڑا اس نے چھوڑ دیا تھا, پوری چارپائی بن کر 6 انچ ٹکڑا اس نے چھوڑ دیا تھا کہ پچھلی بنائی کو دیکھ کر کوئی ان پھولوں کی نقل کر کے یہ 6 انچ پورا کر دے, یہ اس کا چیلنج تھا. اور نصف صدی تک وہ چارپائی ہمارے گھر پڑی رہی, اور پھر اس کی وہ لکڑ ختم ہو گئی, سوت ختم ہو گیا, ٹوٹ پھوٹ گئی, لیکن کوئی بندہ اس کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا کہ دیکھ کر بھی وہ 6 انچ ویسی بنائی کر سکتا. اب اگر ایسا کاریگر قالین بنتا تو کتنے قیمتی ہوتی, لیکن کوئی اسے وہاں تک جانے بھی دیتا, وہ تو جہاں مویشی چراتا مر گیا. اب یہ ایک نہیں, ایسی کتنی مثالیں ہیں. یہاں یہ جنگلوں میں پھرنے والے بچے جو چرواہے ہیں, یہ جنگل سے 2-3 تیلیاں لے کر ایک چوکور سا پتھر اٹھا کر ایک کھڈا بنا کر اس انداز سے انہیں 2-3 لکڑیوں کو جوڑ کر ان پر پتھر ٹیک دیتے ہیں, اس میں 2-4 دانے گرا دیتے ہیں, اس میں چرنے کے لیے کوئی تیتر گھستا ہے تو لکڑیاں ہٹ جاتی ہیں اور پتھر اوپر گر جاتے ہیں اور وہ بند ہو جاتے ہیں, وہ جا کر پکڑ لیتے ہیں. اور یہ عام سی بات ہے, ہر بچہ جانتا ہے. اس کا مطلب ہے ان میں شعور ہے, عقل ہے, ٹیلنٹ ہے. کوئی انہیں سکھائے تو. ہمارے یہاں ایک مستری تھے, اللہ پاک جنت نصیب کرے, بہت نیک آدمی تھا بیچارا, سرگودا میں, اور چھوٹی سی دھوتی اور پتلا سا کرتا اور چھوٹی سی پگڑی لپیٹتی ہوئی, موٹی موٹی اینکوں کا شیشہ پہنے ہوئے, بالکل غریب اور عام آدمی تھا, لوہار تھا. میری کئی ولایتی بندوقوں کے بٹ ٹوٹ گئے، اس نے بٹ بنا کر ٹالی کا لگا دیا، کچھ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ یہ کینیڈا کا بنا ہوا ہے، بندوق کے ساتھ کا کارخانے کا بنا ہوا ہے، یہ یہاں کا بنا ہوا ہے. اس نے ایک بندوق بنائی جنرل ضیاء الحق کے لیے، ڈبل بیرل. اور گن میں یہ ہوتا ہے، ڈبل بیرل ہو یا سنگل بیرل، جب کارتوس چیمبر میں پھٹتا ہے تو ایک خاص موٹائی رکھی جاتی ہے چیمبر کی، اور چیمبر اور کارتوس میں تقریباً 3 فٹ فاصلہ ہوتا ہے کہ جب وہ پھٹتا ہے تو 3 فٹ فاصلہ ہوتا ہے جس میں بارود دھماکہ کر کے آگے نکلتا ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے دنیا میں کہ کسی بھی بندوق کا کارٹیج فائر ہو اور کارٹیج میں اور بیرل میں تھوڑا سا ڈسٹینس نہ ہو. اس نے ایک ڈبل بیرل گن بنائی تھی ضیاء الحق مرحوم کے لیے، اور اس کے کارٹیج میں اور بیرل میں ڈسٹینس نہیں تھا. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ کارٹیج اور بیرل میں ڈسٹینس نہ ہو تو بیرل پھٹے نہیں، اسے پھٹ جانا چاہیے، کیونکہ براہ راست بیرل دھماکہ برداشت نہیں کرتی. وہ تھوڑا سا فاصلہ، 3 فٹ تقریباً فاصلہ رکھتے ہیں جس میں وہ آگ دھواں جو ہے وہ ایک دفعہ اس پہ پریشر ڈال کے، چونکہ بیرل پتلی ہوتی ہے بنسبت چیمبر کے، چیمبر موٹا ہوتا ہے، تو چیمبر کا وہ خلا اس دھماکے کو برداشت کرتا ہے، پھر وہ بیرل میں جاتا ہے. اس نے وہ فاصلہ ختم کر دیا، صدر مملکت کو پیش کی، انہوں نے واہ فیکٹری والوں کو دی کہ اسے ٹیسٹ کرو. واہ فیکٹری والوں نے، ان کے پاس ایک شکنجا سا ہوتا ہے، اس میں بندوق کس کے تو انہوں نے کہا اس میں کارٹیج بھر کے تو کمرے سے باہر نکل جاؤ اور باہر سے دھاگا ٹریگل کو باندھ کر کھینچو، یہ پھٹے گی اور مرو گے. اس نے کہا نہیں، کارتوسوں کا 25 کارتوسوں کا ڈبا دو، شکنجے سے نکالو، بندوق میرے بیٹے کو دو، اور یہ مسلسل 25 کارتوس اس میں سے فائر کرے گا. 25 کارتوس فائر کر کے پھر اس کے ایکس ریز لیے گئے، مختلف مشینوں سے گزارا گیا، کہیں رائی برابر اس میں بال نہیں آیا. تو اتنے حیران ہوئے کہ ضیاء الحق نے اس وقت کے صدر امریکہ کو پیش کی اور اسے بتایا کہ دیکھو اس بندوق میں یہ کمال ہے. امریکن حیران ہو گئے، امریکن کی ٹیم یہاں آئی، اس کے گاؤں میں گئی، وہ سارا گاؤں بھی انہوں نے فلمایا. اس مندر اس سے پوچھتے رہے کہ بتاؤ اس میں راز کیا. اس نے کہا یہ میں تمہیں بتا دوں کہ میرے پلے کیا بچتا ہے، اگر یہ بات میں تمہیں بتا دوں تو میرے پلے کیا بچتا ہے. ہاں مجھے کارخانہ لگا دو، میں بندوقیں بنا کے دیتا ہوں، پاکستانی کوئی سیکھنا چاہے اسے میرے ساتھ لگاؤ، میں اسے سکھاتا ہوں، لیکن میں تمہیں نہیں بتاؤں. کوئی جنرل صاحب نے منظوری دے دی، آگے سرخ پیتے میں وہ کارخانہ پھنس گیا، کوئی اس نے لڑتے بھڑتے 1-2 مشینیں لیں، چند 12 بور بندوقیں بنائی، اس نے ایک کارتوس بنایا اور اس کے لیے واقعی سموک لیس پاؤڈر ایجاد کیا. آپ جتنے کارتوس فائر کر دیں بیرل کو دیکھیں ویسی چمک رہی ہے، بارود میں دھواں نہیں تھا. میں نے اس سے وہ بارود کارتوس خریدے، میں نے فائر کیے، میں نے چلائے. آپ جتنے کارتوس شکار کرتے فائر کرتے، فائر کر کے بیرل کو کھول کے دیکھیں چمک رہی ہے، اس میں دھواں ہے ہی نہیں، میلی کس سے ہو. جنرل صاحب چلے گئے، پھر وہ اس منظوری کی طاقت بھی ختم ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ محکموں نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا، پھر وہ بھی دنیا سے چلا گیا. اب اس کا بیٹا ہے، کچھ ہی نہیں، تھوڑے سے لگا رہتا ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے، کوئی انہیں پڑھنے کا، تعلیم کا، سیکھنے کا موقع نہیں دیتا. تو یہ جو لوگ عملیات والوں کو کروڑوں دیتے ہیں، ایسے بچوں پہ خرچ کر دیتے، ان کو سکھاتے، کسی کو پڑھاتے، کسی غریب کی مدد کر دیتے، کسی بیمار کا علاج کروا دیتے. ایک شخص کو یہاں تھوڑا سا، جسے آج کل آپ کینسر کہتے ہیں، اس کے رخسار پہ تھا اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا. وہ سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچا، روضہ اطہر پہ اس نے دعا کی، یا رسول اللہ میں اس سے بڑا تنگ ہوں، یہ تو میرے چہرے کا گوشت کھاتا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوئی اسے, اور آپ نے فرمایا کوئی تالاب بنوا دو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اس نے پانی پینے کے لیے ایک تالاب بنوا دیا, انسان بھی پیتے تھے جانور بھی پیتے تھے, اس کا چہرہ ٹھیک ہو گیا. مخلوق کی بھلائی میں فرد کی بھلائی. تو میرے بھائی یہ باتیں تو دل زندہ ہو تو سمجھ آتی ہیں, اور ہمارے دانشور اور ہمارے مہذب معاشرہ جسے آپ کہتے ہیں یہ دل کی زندگی کے خلاف کیوں ہے, جبکہ جس کا دل زندہ ہو وہ تو با اخلاق با کردار پرامن شہری بن جاتا ہے. شاید اس لیے کہ کہیں لوگوں کو ہوش نہ آ جائے, اور جسے ہم تہذیب کہتے ہیں اسے وہ پاگل پن نہ کہے. اللہ کریم ہمیں آیات سے قلبی نصیب فرمائے, ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے, اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.